صبح میری رحمتوں سے بھری، صبح میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
سبحان الله سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے علی کہتے کہتے، اور انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہمارا ایک پرٹیکولر موضوع ہوگا. تلاوت ہم سن چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا. آج کا موضوع ہوگا دوست اور دوستی. سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی حالات کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، کیونکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم الشان، وہ ذی شان ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کے خواب میں تشریف لا کر بشارت عطا فرمائی تھی، اس بشارت میں جو الفاظ بیان کیے گئے، کہا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطاك اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ وسيكون له شأن بين الاولياء والاقطاب كشأن بين الانبیاء والرسل. ابو صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کی شان یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ولی ہوگا، میرا اور رب کا محبوب ہوگا، اور اولیاء اور اقطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ شان عطا فرمائے گا جو شان اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے انبیاء کے مابین عطا فرمائی ہے. رب العالمین جل وعلا کی شان کا مظہر اتم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دراصل نانا جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ خود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کا ایک مظہر اتم ہے. کہا گیا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے زیادہ کثیر ہے، سب سے زیادہ ہوگی، اس کی تعداد دنیا میں بھی ظاہر ہے سب سے زیادہ، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل سب سے زیادہ صفوف اسی امت کی ہوں گی. کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ شان، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضور کے فیضان کرم سے اس امت کے تمام اولیاء میں سب سے زیادہ مریدین جس ولی کے ہوں گے وہ یہی ہستی امام الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. ان کی شان، ان کے فضائل، ان کے مناقب بھی بیان ہوں گے. پرٹیکولر موضوع ہمارا دوست اور دوستی ہے. یہ کتنی پیاری شان اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ولی اللہ ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں ان پر بھی انشاءاللہ عزوجل خصوصی گفتگو شامل کی جائے گی. ابھی بڑھتے ہیں سلسلے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آج جو کلام ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد بھی ہے, پیارے وہ صفا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہے, اور یہ کلام کلام اعلیٰ حضرت ہے. آئیے بڑھتے ہیں امین بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں امین بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا, ہمیں بھی
خدا کے پیدا
اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد بھی، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی، اور یہ امام اہل سنت کا ہی خاصہ ہے کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. آگے فرماتے ہیں، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. اور اسی طرح مزید آگے کیفیات بھی بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح کا یہ دل ہے جو در مصطفیٰ پر جاتا ہے، تو پھر اس کی واقعی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری زیست کے عناصر در یار پر پہنچ کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے ہی ایسی. کبھی ہم گنبد خضرا پر نظر ڈالتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ذہن میں ہوتی ہے. اللہ جل وعلا ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے دنیا اور آخرت میں متمتع، فیض یاب اور بحرمند فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع دوستی ہے. ٹاپک پر آتے ہیں اور ابتدا کریں گے اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے دوست، امام الاولیاء، سردار اولیاء، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک تذکرے سے. ہمارے ساتھ الحمدللہ عزوجل مبلغ دعوت اسلامی مولانا منعم اتاری مدنی موجود ہیں. منعم بھائی، حضور سیدنا غوث اعظم اللہ کے دوست، کیا فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی، رحمت اللہ انوار رحمانی، منبع اسرار سمدانی، کاشف رموز پنہانی، فانوس نور حقانی، محبوب سبحانی، سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کو بڑی شانوں سے، بڑی عظمتوں سے نوازا، وقت کے غوث بھی تھے، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرتے رہے. انہوں نے نا ایک مشن کے تحت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جس انداز میں لوگوں تک پہنچائے ہیں نا، یہ ایک الگ مقام تھا. آپ نے دوستی بھی ان لوگوں سے لگائی تھی جو علم دوست لوگ تھے. آپ نے علماء کرام کی مجلس میں بیٹھے، علماء آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور جو بھی آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا نا، کچھ نہ کچھ تو پا کے ہی جایا کرتا تھا. اور حقیقی دوستی بھی یہی ہے کہ بندہ جس سے دوستی لگائے اس سے کچھ حاصل بھی ہو، اور حاصل بھی ایسا جو کل بروز قیامت اس کو کام آئے. دنیاوی چیزیں تو ملتی رہتی ہیں.
علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ حضور سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت سے حضور غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے واعظ کی محافل میں آتے جاتے دیکھا گیا.
واہ سبحان اللہ. اس طرح اور بھی کافی سارے جو ہے اولیاء کرام ان کی صحبت میں آیا کرتے تھے. آپ دیکھیں چوٹی کے محدث, وقت کے بہت بڑے نامور محدث اور نقاد محدث علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ تعالی علیہ, ان کا نظریہ یہ تھا, سوچ یہ تھی کہ صوفیہ جاہل ہوتے ہیں, لیکن جب غوث پاک کی مجلس میں آئے, آپ کی محفل میں آئے, آپ کا علم دیکھا, آپ کی صحبت میں بیٹھے, پھر چشم فلک نے دیکھا کہ آپ نے اولیاء کی شان میں کتابیں لکھنا شروع کر دی. آپ کی صحبت میں جو بھی آتا آپ اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا کرتے تھے.
صوفیہ کا جو کام ہے نا بڑا نمایاں ہے. ایک اوصاف میں سے ایک انتہائی نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ یہ دل کو دھو ڈالتے.
واہ.
تو یہ وہی والا معاملہ ہے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر فرمائے, دل دھو دیں, تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور پھر صوفیہ بھی وہ حقیقی صوفی ہو نا,
حقیقی صوفی ہو,
حقیقی صوفی تو نظر ڈال کے پھر یہ کام کر سکتا ہے. اور امام غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سیدنا غوث اعظم آپ تو امام الاولیاء ہیں, تو پھر آپ کی نظر بھی بڑی باکمال. یہاں یہ بات بھی عرض کر کے پھر انشاءاللہ عزوجل آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یا صوفیہ کے بارے میں ایک ذہن تھا, جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, صوفیہ نے دل دھویا, تو پھر ایک انداز جدا گانا
ہو گیا.
لیکن ہمیں اس طرح کے افراد بھی صوفیت کے دعوے دار نظر آتے ہیں اپنے معاشرے میں, کہ جب ان کے پاس کوئی آئے, پہلے یہ ذہن بنا کے آئے کہ جناب یہ جاہل ہوتے ہیں, اور پھر جب ان کے پاس آ جائے تو اس پہ اسٹمپ بھی لگ جائے, مہر بھی لگ جائے کہ واقعی جاہل ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو دو نمبر طریقے کے افراد ہوتے ہیں, ان سے تو نہ دین کا بھلا ہے, نہ ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا دل دھو دیں, ان کے اپنے دلوں کو دھلنے کی حاجت.
اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے جو واقعی علم دوست لوگ ہوں اور واقعی ان کے پاس علم ہو. اور یاد رکھیے کہ جس کا ظاہر شریعت کے خلاف ہے نا, اس کا باطن کبھی شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ہمارے پیر صاحب کی تاڑی نہیں ہے تو کیا ہو گیا, ہمارے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہو گیا, یہ تو خاندانی ولی ہیں, اگر اس طرح کی باتیں کریں تو یہ جہالت ہے سراسر. یہ تو شاید تم ان لوگوں کی بات کرتے ہو کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہم تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں, جو ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر کے آئے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو واقعی وقت کے غوث تھے, آپ کی بارگاہ کے اندر چور بھی آئے تو وقت کا کتب بن جائے, ابدال بن جائے, آپ کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا, لیکن دیکھیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا. ایسا نہیں کہ دین پڑھا ہی نہیں اور ایسے لوگوں کو اپنی طرف بلایا, نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کو مضبوط رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رکھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اپنا دوست بنایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا. خود ارشاد فرماتے درست العلم حتی صرت قطبہ, میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پڑھتا رہا, درس حاصل کرتا رہا, حتیٰ کہ وقت کا قطب بن گیا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دین کو پڑھا بھی ہے, دین کو سمجھا بھی ہے, دنیا والوں تک جو ہے وہ دین پہنچایا ہے. آپ کی محفل میں جو آیا کرتے تھے نا, علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ کی محفل میں جو لوگ آتے تھے 70,000 لوگ ہوتے تھے, 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا, اور وہ چلے جایا کرتے تھے. اگر بعد میں کوئی آپ کے پاس آ جایا کرتا نا, کہتا کہ حضور میں آپ کی محفل میں نہیں آ سکا تھا, آپ کا بیان نہیں سن سکا, اس کو بٹھا کے دوبارہ بیان سنا دیا کرتا. یعنی یہ آپ کا جذبہ دیکھیں کہ لوگوں کو دین اس انداز میں سکھایا ہے, کیونکہ ان کا تعلق آگے مضبوط تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط تھا. تو جب یہ تعلق دلوں کا مضبوط ہو جائے نا, پھر بندہ دنیا والوں کو جو اس طرح کا دین سکھاتا ہے جو واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہوا کرتا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو دین سکھایا ہے. اور بات اگر یہاں پر کی جائے دوستی کے حوالے سے, تو دوستی کی پہلی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے, دوستی کہتے کس کو ہے, دوستی کا معنی کیا ہے. تو دوستی کا معنی ایک تعلق, ایک ریلیشن کا نام ہے, ایک ساتھی کو کہا جاتا ہے, ایک رفیق کو کہا جاتا ہے. اور اگر یہ دوستی, یعنی عربی میں اس کو خلیل بھی کہتے ہیں
جی,
اور اگر دوستی جو ہے وہ انتہا کی محبت تک پہنچ جائے تو پھر اس کو حبیب کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن اب دوستی کس سے کی جائے, کیوں کی جائے, کس لیے کی جائے, جس معاشرے میں ہم, جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا خالد بھائی, تو یہاں پر دوستی انتہائی لازمی ہو چکی ہے. ہر بندے کے نہ کوئی دوست ہوتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہے تو وہاں کے لوگ ہیں اس کے دوست, اس طرح کی گیدرنگ اس کی ہوتی ہے. اب کاروبار کی فیلڈ میں آیا ہے تو دوستی الگ ہوتی ہے. اسی طرح بچپن کے اندر دوستی الگ ہوتی ہے. طرح طرح کے دوست جو ہے نا زندگی کے اندر کئی مراحل آتے رہتے ہیں اور دوست تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اسکول لائف میں دوست اور تھے, کالج لائف میں دوست اور تھے, یونیورسٹی لائف میں دوست اور تھے, کاروبار کی لائف میں دوست اور تھے, اگر بندہ کہیں پر جاب کر رہا ہے وہاں پر دوست اور ہوتے ہیں. اب جو ہے دوستی کس سے کی جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری جو ہے اس حوالے سے بھی ہماری تربیت فرمائی ہے. فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، یعنی وہ جب بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے وہ دیکھ لے کہ وہ دین کس سے سیکھ رہا ہے، کیونکہ دوست کا نا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، بندہ جس سے دوستی لگا رہا ہے اگر وہ اچھا انسان ہے اس کے اندر اچھی خصلتیں ہیں تو وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وگرنہ روایتوں کا خلاصہ یوں بھی ملتا ہے کل بروز قیامت کئی لوگوں کی گمراہی اور ان کی ناکامی کا سبب ان کے دوست ہوں گے۔
قرآن کی آیت بھی سے گمراہ ہو گیا ہوگا، جو کسی کی وجہ سے راہ حق سے بھٹک گیا ہوگا وہ یہ کہہ رہا ہوگا کاش میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بناتا، تو آج اس انجام کو نہیں پہنچتا۔ عمران بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، عمران بھائی دوستی اور حضور سیدنا غوث اعظم اللہ کے دوست، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں چاہوں گا پہلے سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اگر کچھ آپ بیان فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ دوستی کی ہی کیوں جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوستی کیسی ہے کہ عام شخص جو ایک ولی اللہ ہو اس کو اللہ کا ولی، ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے تو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، اور جو شہنشاہ ولایت ہو، جو ولایتیں بانٹنے والے ہوں، جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہو، جن کا قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہو، تو ان کی دوستی اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ غوث اعظم کی دوستی کے حوالے سے غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی دوستی پر توکل دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید ڈرو مت، کیونکہ رب میرا اللہ ہے، اللہ میرا رب ہے، اتانی رفعتن نلت المنالی، میرے رب نے مجھے ایسی رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ میں نے بلند مقام کو پا لیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ او اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر اولیاء کوئی قسم کھا لیں، کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے، اولیاء کی یہ شان ہے۔ اور پھر جب اولیاء کی شان یہ ہے اور جب بندہ مرتبہ ولایت پر فائز ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ،
اللہ
میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہا، اور میں اس کے آنکھیں ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب چیزیں تو ساری بندے کی ہوتی ہیں مگر خاص قوت، خاص طاقت اللہ رب العالمین ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک عام ولی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو شہنشاہی ولایت ہو، سردار اولیاء ہوں، سید الاولیاء ہوں، تو ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہوگا، کیسی اللہ رب العالمین کے ساتھ دوستی ہوگی کہ آپ جب کچھ فرما دیتے ہوں گے اللہ پاک کیسی کیسی پوری فرما دیتا ہے۔ ایسی کرامتیں، ایسے واقعات بہت سارے وہ
حضرات کی زبان پر بھی ایسا حق جاری فرما دیتا ہے کہ اس کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ کل میں نے پڑھا اور ایسا مزہ آیا وہ واقعہ پڑھ کے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علوم و فنون سیکھ کر بارگاہ غوثیت میں جب واپس آئے اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجالس واعظ کو دیکھا کہ لوگ دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ، بہتی آنکھوں کے ساتھ اور رقت و سوز میں ڈوب کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خطابات، ان کی باتوں کو سن رہے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ابو جان سے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے آپ کی موجودگی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آئے آپ بیان کیجئے۔ اپنا ممبر غوث پاک نے چھوڑا، اپنے بیٹے کو عطا فرما دیا، یہ آ کر بیٹھے ہیں اور گفتگو کرنا شروع کی ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم و معارف کے دریا بہا دیے، لیکن کسی کا دل دھڑکتا ہوا محسوس نہیں کیا، کسی کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہو رہے ہو مجھے ایسے لگا ہی نہیں۔
زبان کی تاثیر خالد بھائی، زبان کی تاثیر۔
میں نے ابو سے کہا کہ ابو یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر کہتے ہیں حضور غوث اعظم خود تشریف لائے ممبر پر اور ارشاد فرمایا کہ یہ عبد الوہاب کی والدہ نے انڈے بنائے تھے اور ہم نے وہ رکھے ہوئے تھے، بلی آئی وہ انڈے گرا کر چلی گئی۔ یہ سننا تھا کہ عوام پر ایک رکت تاری ہے، سارا ماحول بدل کے رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں نے اتنے اچھا بیان کیا، اتنی علمی باتیں کی، اس سے کسی کی ایسی کیفیت نہیں بنی، اور آپ کی کیا شان ہے کہ آپ کی اس بات سے، تو معمول کا واقعہ ہے، اس سے ایسی کیفیت بن گئی۔
سبحان اللہ، زبانوں کی تاثیر ہم دیکھتے ہیں نا خالد بھائی، کہ زبانوں کی تاثیر بہت زیادہ کمال رکھتی ہے. بسا اوقات کوئی ایک جملہ بولتا ہے وہ دلوں کو چیر کر آگے نکل جاتا ہے، دلوں میں گھر کر لیتا ہے. لیکن بسا اوقات بندہ کوئی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ بولا کرتا ہے لیکن اثر نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے عمل کی تاثیر.
غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بیٹا تم نہ اس جہاں کی سیر کر کے آئے ہو، یوں انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا تم اس جہاں کی سیر کر کے آئے ہو، تم نے یہاں کو دیکھا ہے، کبھی وہاں کی سیر کی ہے؟
اللہ،
کہتے ابو جان کا یہ جملہ فرمانا تھا کہ میرا دل بدل گیا. کہتے ہیں کہ پھر ابو جان نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں جب تک گفتگو نہیں کرتا، جب تک مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نہ کہا جائے کہ گفتگو کرو،
اللہ
جب مجھے حکم ہوتا ہے تبھی بولنا شروع کرتا ہوں. تو پھر اس بولنے کی جو شان ہے وہ بھی الحمدللہ عزوجل لوگ
کیا بات ہے. اس کے اندر خالد بھائی میں یہ چیز یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ہم اولیاء کی اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس پر تو بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہماری اولیاء کے ساتھ دوستی پکی ہے؟
کیا بات،
تھوڑا اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کے نام لینے والے ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر کھانے والے ہیں، تمام ہی اولیاء کے ماننے والے ہیں. ہماری جان ہے اولیاء، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. تو اولیاء تو زمانے کی جان ہے، اور اللہ کی ان کے ساتھ دوستی اس میں بھی کوئی شک اور شبے والی بات ہرگز نہیں ہے. لیکن ہماری اولیاء کے ساتھ دوستی کیسی ہے؟ ہم صرف ان کے نام پہ لنگر کھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں یا کچھ ان کی طرح عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں؟ مسلمان مکلف ہوتا ہے اس جو اللہ نے احکام نافذ کیے ہیں، اگر ہم اس کی طاقت نہ رکھتے تو اللہ پاک نماز کبھی فرضی نہ کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہاری تکلیف سے زیادہ، تمہاری طاقت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. بندہ ایک جانور پالتا ہے خالد بھائی، ایک جانور پالے اور مال برداری کا اس کا کام ہو، وہ جانور پر اتنا رحم کرتا ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر مال لوڈ نہیں کرتا. اگر سوزوکی رکھتا ہے اپنے پاس، گاڑی رکھتا ہے، تو اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے،
صحیح،
اس کا ایک مال اٹھانے کی ایک مقدار ہوتی، معیار ہوتا ہے، اس سے زیادہ مال نہیں لوڈ کیا جاتا. ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے،
مہربان
رب نے بنایا ہے، رحیم و کریم جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رب نے یہ بھی فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں تمہاری طاقت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، تمہیں اوور لوڈ نہیں کروں گا. تو یہ رب نے وعدہ بھی کر لیا ہے. پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تو بہت بڑے تھے اور ہم تو یہ کر نہیں سکتے، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. مسلمان کو عمل کی طرف آنا چاہیے. اگر ہم فجر کی نماز کی طاقت نہ رکھتے تو ہم پر نماز فجر فرضی نہ ہوتی. اگر ہم عشاء نہ پڑھ سکتے، عشاء فرضی نہ ہوتی، یہ تو رب نے وعدہ کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ طاقت تو ہے، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن غفلت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، ہم جو ہے غافل ہو چکے ہیں. وہ ہے نا حدیث مبارک میں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے.
اللہ اکبر، اللہ.
اور دل پر جب سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے، مزید گناہ کرتا رہے، تو پھر اس کا وہ سیاہ نقطہ دل پر بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اور پھر حدیث مبارک میں فرمایا کہ ایسا وقت آتا ہے کہ نصیحت کی بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی. مثال کے طور پر یوں، فار ایگزامپل، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اس کو نصیحت کی بات کی جائے تو وہ بندہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے. شاید یہ بھی اس میں شامل ہو کہ وہ تو بہت بڑے تھے، ہم تو عمل نہیں کر سکتے، ہم تو صرف لنگر ہی کھا سکتے ہیں.
عمران بھائی، بالکل ایسا ہے کہ ہم اس کو جو ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ یہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس کو تو ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جناب ابھی سردی میں لحاف سے باہر آنا پڑے گا، وضو بھی کرنا پڑے گا، تو یہ ذرا مشکل ہے. ابھی ہمیں بٹھا کر تھوڑا سا بیان کھلا کے، بیان سنا کے، اس کے بعد لنگر کھلا دیں، یہ تھوڑا ایزی ہمارے لیے.
ہاں دیکھیں، یہ تو پھر ثواب بھی تو زیادہ ہے نا خالد بھائی. دیکھیں، اگر مشقت ہے صبح اٹھنے میں یا کچھ کرنے میں، تو مشقت، جس عمل کے اندر مشقت زیادہ ہو اس کا ثواب بھی اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے. کرم در کرم ہے نا یہ رب کریم کا، کہ ایک تو ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں لیکن مشقت کے ساتھ کریں گے تو زیادہ ثواب بھی ملے گا. ثواب پہ نظر رکھیں، یہ مشقت ختم ہو جائے گی. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ مشقت ختم ہو جائے گی، یہ بھول جائیں گے. کہ میں فجر میں اٹھا تھا بڑی سردی تھی، وضو کیا بڑا ٹھنڈا پانی تھا، یہ گزر جائے گا وقت، لیکن جو اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہے وہ ختم نہ ہوگا. قیامت کے دن جب اس کا ثواب نامہ اعمال کا ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی.
کیا بات ہے. وہ کہا جاتا ہے نا جیسے کسی سے دوستی ہو اور وہ دوست کوئی آدھی رات میں پریشانی میں آ جائے ہمیں کال کرے. پریکٹیکلی بھی منی بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدھی رات کو بھی وہ کال کرے گا نا تو کیونکہ اس سے دوستی ہے، ایک تعلق ہے، ایک ریلیشن ہے، ہم اپنے لحاظ کو چھوڑ کر پہنچ جائیں گے. ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں پہنچوں گا تو دوست کو تکلیف ہوگی، اس کو برا لگے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
سبحان اللہ.
اب میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے لحاظ سے نکل آؤں، میرے مصطفیٰ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. دوستی کے بارے میں ہی ہم گفتگو کر رہے ہیں. منیم بھائی دوستی کی کیوں جائے، اور جب خاص تذکرہ اولیاء کا ہے جس طرح عمران بھائی نے گفتگو کی کہ ولی سے ہماری دوستی ہے کہ نہیں، تو اگر ولی سے دوستی کرے تو اس دوستی کا کیا فائدہ ہے؟
اللہ والوں سے محبت رکھنا یہ بھی اللہ والوں سے دوستی کے زمرے میں ہی آتا ہے. بھلے دوستی اس طرح نہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوٹلنگ وغیرہ کرنا، ان کو کھانے کے لیے لے جانا، یہ دوستی اور ہے.
دوستی کا مفہوم یوں ہے نا،
دوستی کا مفہوم ادھر کچھ اور اعتبار سے لیا جائے گا. جو ہمارے معاشرے میں دوستی ہے وہ کچھ اور دوستی ہے. ان کے ساتھ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں سے محبت کی جائے، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے، ان سے جا کے کچھ سیکھا جائے، یہ ہے اصل دوستی جو ان کے ساتھ.
بات تو یہ ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ ہی اپنی ایکٹیویٹیز رکھتا ہے.
جی.
جب ان کو دوست بنا لے گا، جیسے ہوٹلنگ کرنے والوں کے ساتھ اگر دوستی ہے تو وہ ہوٹلنگ کرے گا، اگر اچھے پڑھنے والوں کے ساتھ دوستی ہے تو وہ بھی پڑھتا ہوا نظر آئے گا، اچھے اسپورٹس مین کے ساتھ دوستی ہے تو وہ بھی اچھا کھیل میں آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والوں سے دوستی ہوگی تو پھر یہ بھی اسی نگر
یہ بھی اسی نگر پر چلے گا. اور اللہ والوں کے ساتھ دوستی کا جو ہے اس کو ایک فائدہ یہ بھی ملے گا کہ اپنے بقیہ معاملات سے فارغ ہو کر ان کی صحبت میں بیٹھے گا. جب ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہاں سے وہ کچھ حاصل کر سکے گا، تو شاید وہ ساری زندگی بھی محنت کر کے حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اللہ والوں کی دوستی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابیاں ایسے بندے کا قدم چومتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو دوستی ہمارے معاشرے میں نا دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں، بلکہ تین طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو دوستی
ہمارے انتخاب میں
کئی طرح کے افراد ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو بڑی اس میں شکیں نکل آتی ہیں. ہمارے معاشرے میں نا سب سے بنیادی طور پر تین طرح کے افراد ہوں گے. وہ ایک طرف تو وہ ہوتے ہیں جو دوستی کے انتخاب میں نا کچھ زیادہ غلو نہیں کرتے، زیادہ جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے، بس کوئی بھی ایرا گہرا آ گیا اس کو دوست بنا لیا. ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہمیشہ ٹھوکر ہی کھاتے ہیں، کیونکہ ہر ایرے گہرے کو دوست بنائے گا تو اس کے بعد سراسر نقصان ہی اٹھائے گا. اور ایک وہ کچھ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں اور دوستی کے انتخاب میں ان کا معیار بھی ہائی لیول کا ہوتا ہے. وہ دوست اسی کو بناتے ہیں جو واقعی اس کو پہلے پرکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو دوست بناتے ہیں. ایک یہ ہو گئے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو دوست بناتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے فضول کام ہے یار یہ دوستی وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی ان کو پسند نہیں ہوتا. تو عموماً وہ لوگ جو دوستی کے انتخاب میں اچھے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ کامیاب رہ جاتے ہیں. ایک تو تنہائی رہ گیا بیچارہ، اور دوسرا جو ہے اس نے ہر ایرے گہرے کو دوست بنا لیا تو اس نے نقصان اٹھایا، ہر جگہ پر اس کے دوستوں نے اس کو دھوکہ دیا، کبھی اپنے دوست ہی اس کے جو ہے وہ پیٹ پر چھرا گھونپ دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ جو سنجیدہ لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو واقعی اس کی دوستی کے قابل بھی ہوں، سنجیدہ مزاج بھی ہوں، نیک خصلت بھی ہوں، ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی اس کا نفع اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو اس کا پروفٹ ملے گا. آپ دیکھیں حدیث پاک کا خلاصہ بھی ملتا ہے کہ دوستی تم اس سے لگاؤ جس کی شکل دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. اور کریں کہ یہ روایت کے اندر اس طرح کے مضامین بزرگوں کے بھی اس طرح کے اقوال ملتے ہیں. تو ایسے بندے سے دوستی کی جائے کہ جس کی صحبت میں بیٹھو تو بھی فائدہ، نہ بھی بیٹھو تو بھی فائدہ. کس طرح؟ کہ تم گھر میں بیٹھے ہو، دوست کی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ میرے دوست نے یہ کہا تھا، تم اس سے جدا ہو تب بھی فائدہ ہے، اس کے قریب بیٹھو تب بھی فائدہ ہے. ایسے لوگوں سے دوستی کی جائے. اس طرح کی دوستی جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی، اور بالخصوص ایسے دوست کہ جو آپ کو دنیا کے اندر دھوکہ دے جائے، ایسے لوگوں کی دوستی سے بچا جائے. ان سے دوستی یعنی اس حد تک نہ کی جائے لیکن تعلق رکھا جائے، کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم دوستی صرف مومن سے کرو، جو ایمان والا ہے تم دوستی اس سے کرو جس کے سینے میں ایمان ہے، اس سے دوستی کرو، جو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہی نہیں ہے اس سے دوستی کرنے کا منع کیا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ کیٹاگری آتی ہے کہ دوستی کس سے کی جائے، کس اعتبار سے کی جائے، کس لیے کی جائے، یہ وجوہات بعد میں آتی ہیں. لہذا دوستی اس انسان سے کی جائے کہ جو نیک خصلت بھی ہو اور اچھی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا بھی ہو اور اس کے معیار کا بھی ہو. ہر ایرے بیرے کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، یہ ہم نے کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ بھی سنا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا وہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دین سیکھ رہا ہے.
بالکل جی، برے دوست کو اگر ہم اپنے ساتھ ہی رکھیں گے، دوست بنا ہی لیں گے، تو پھر اس کا نقصان ہوگا. بری دوستی کی کیا نحوست ہے، اس کے بارے میں ایک شارٹ کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، دیکھیے جانشین امیر علیہ سنت ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں.
کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک کافر سردار عقبہ بن ابی معید بھی تھا. اس بدبخت نے ابتدان حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی تھی، لیکن بروں کی صحبت اسے لے ڈوبی. ہوا یہ کہ یہ دراصل عبی بن خلف کا گہرا دوست تھا، اور برے دوست کی صحبت کی نحوست سے، یعنی عبی بن خلف کے زور ڈالنے کی وجہ سے، یہ شخص اسلام سے پھر گیا، یعنی کافر ہو گیا اور یہ مرتد ہو گیا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکالیف دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مقتول ہونے کی خبر دی، چنانچہ یہ بھی بدر میں مارا گیا. دیکھیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں اس کے مارنے کی خبر دے دی تھی. صرف اس کی نہیں کہ بدر میں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، اور باقاعدہ چھری سے جو وہ زمین پر لکیر کھینچ دی تھی. راوی کہتے ہیں کہ جس جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اور جس جس جگہ کا فرمایا تھا، اس سے ایک انچ بھی جو کوئی شخص نہیں ہٹا، وہ وہیں مارا گیا. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی. یہ ان کا علم غیب تھا کہ ہمارے رب عز و جل نے ان کو ایسا علم غیب عطا فرمایا تھا. بہرحال عتبہ بن ابی معید جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اس بدبخت کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ روز قیامت اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چاب لے گا. چنانچہ پارہ 19 سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو پتا چلا کہ بندہ جیسے کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی اس پر اثر آتا ہے، کہ اچھے کا اثر اچھا ہوتا ہے اور برے کا اثر برا ہوتا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگر فلاں کی صحبت میں رہوں اور میں اثر قبول نہ کروں، یہ ناممکن ہے، قریب پر ناممکن ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جیسا دوست ہوگا ویسی تو ہم پر بھی اثرات مرتب ہوں گے.
یہ جو اپنا جانشین امیر السنت نے بیان کیا خالد بھائی، تو اس کے میں تھوڑا سا تفصیل سے اس کو ملوں گا. عقبہ بن ابی معید جو ہے نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آیا جایا کرتا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے دربار میں جب بیٹھے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ آیا جایا کرتا ہے. اس کو کھانا کھلانے کا بڑا شوق ہوتا تھا.
اچھا،
ہاں، لوگوں کی دعوتیں کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کو بڑا شوق تھا. تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر تشریف لائیں، قدم رنجا فرمائیں، آپ خوبصورت لگتے ہیں، آپ نیک لگتے ہیں، تو آپ میرے گھر میں کرم فرمائیں، مجھے کچھ فائدہ ہوگا، میرا شوق ہے کہ آپ آئیں، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے آئیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط رکھی کہ پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا. تو پہلے پہل اس نے قبول نہیں کیا اسلام، لیکن پھر دوبارہ عرض کی. جب تیسری بار اس نے عرض کی کسی اور موقع پر، تو پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اس نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ گئے، اس کے گھر پہ دعوت بھی کھا کر آئے، بڑا خوش ہو گیا. لیکن جو عبی بن خلف تھا، منافق تھا، تو اس کو بڑا جو ہے رنج ہوا، کہنے لگا میرا دوست اور مسلمان ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کافر تھا وہ. تو وہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اگر مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا. اگر مجھ سے دوستی باقی رکھنی ہے تو پھر دوبارہ تمہیں جو ہے نا اپنی پرانی حالت پر آنا پڑے گا، ورنہ میرا تمہارا تعلق ختم. اب وہ اس سے دوستی ختم کر کے چلا جاتا ہے. کچھ عرصے تک تو یہ جبر کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، لیکن پھر وہ چونکہ عبی بن خلف کا گہرا دوست تھا اور اس کے ساتھ گھومنا پھرنا کھانا پینا بہت معمول تھا، پھر اس کو اس کی یاد آتی ہے تو لہٰذا دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے نصیب میں ہی یہ لکھا ہوا تھا، تو وہ دوبارہ جو ہے اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جاتا ہے.
استغفر اللہ.
اس بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت کریمہ بیان فرمایا ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یوم یعض الظالم علی یدی، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں حضور کے ساتھ ہی رہتا، حضور کے ساتھ ہی دوستی باقی رکھتا، حضور کے ساتھ دوستی ختم نہ کرتا. قیامت کے دن وہ ایسا کہے گا تو یہ اس کی بری دوستی کا وبال ہے کہ اس کو دین سے ہاتھ دھونا پڑا. اس لیے کہا گیا نا منیم حدیث مبارک کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر علی من یخالل، وہ غور کر لے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. آج کل بھی دیکھا جائے تو بندہ اسلام سے پھر جاتا ہے دوستی کی وجہ سے، خاص طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ فیس بک پر دوستیاں ہو جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا جو وبال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بے پردگی، دیگر چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن بندہ اسلام سے ہی چلا جائے یہ بہت بڑی محرومی والی بات ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے.
تو بالکل انتہائی نتیجہ ہوا نا کہ ایک ایسی دوستی کسی ایسے افیر میں آپ پڑ گئے کہ آپ کا عقیدہ ہی متزلزل ہو گیا. اور ایمان تو جان ہے بندے کی، جان سے بڑھ کر جس چیز کی بندہ حفاظت کرتا ہے وہ ایمان ہے. ہم پچھلی قوموں کی بھی اگر حالات دیکھیں، قرآن کریم میں بھی جن باتوں کو بیان کیا گیا اس میں یہ بات آتی ہے کہ جب کفار کو بھی دعوت اسلام دی جاتی تو وہ یہ کہہ کر منع کر دیتے تھے کہ ہم یہ دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد جب اس دین پر چلتے آئے ہیں. تو وہ چیز جو موروثی ہے اس کو یوں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جاتا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان ہوا کئی مقامات پر، یہ ہے کہ کفار بھی دعوت اسلام کے مقابلے میں اس بات کو پیش کیا کرتے تھے کہ ہم اس دین کو کیسے چھوڑ دیں جس دین پر ہمارے آبا و اجداد تھے.
جی،
لیکن جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا، ارشاد فرمایا گیا وصا بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، ان کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جب ان کے پاس موت آئی اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو ان کے بچوں کا بھی یہی جواب تھا قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد. تو یہ جو موحدین ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے ڈنکے بجانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک مثال یہ بیان کی گئی کہ آپ کا دین بھی اتنا مضبوط ہے، اگر آپ ایک اچھی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور ایک اچھا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اسلام آپ کے آبا و اجداد کا بھی دین تھا، تب اگر آپ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم اسلام اس لیے بھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین تھا، آپ بالکل رائٹ پر ہیں، آپ بالکل درست کر رہے ہیں.
اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ جو دنیا کے اندر گہرے دوست ہیں
جی،
ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، مگر جن کی دوستی کا معیار تقویٰ ہے، جن کی دوستی کے معیار اللہ کے لیے دوستی ہے، تو ان کی دوستی قیامت کے دن بھی ان کو فائدہ دے گی.
واہ 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 واہ.
تو ایک واقعہ حدیث مبارک،
دوست بنائے،
اچھے دوست بنائے. ایک واقعہ حدیث مبارک کے اندر ذکر کیا گیا ہے خالد بھائی، بہت پیارا ہے، اس کو بندہ پڑھتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالی دنیا میں ہمارے کچھ دوست تھے کہ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ
نماز
پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھتے تھے، اے اللہ حج بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے، ہم نیکیوں میں ساتھ ہوا کرتے تھے، اے اللہ ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئیں، ان سے کچھ گناہ ہو گئے، تو اتنا ناراض ہو گیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا؟ یہ ایک دوست اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوگا، اس کو اللہ نے جنت عطا فرمائی ہوگی، وہ نیک ہوگا، لیکن اس کا بدکار جو دوست ہوگا تو اس کے بارے میں قیامت کے دن وہ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ نیکیاں کرتے تھے لیکن ان سے کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ گناہ ہو گئے، تو اتنا ناراض ہو گیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اذهبوا، جاؤ جہنم کے کنارے پر جاؤ، فاخرجوا من عرفتم، اس کے پاس جا کر جس کو پہچانتے ہو اس کو پکڑ کر باہر لے کر آ جاؤ۔
واہ واہ واہ،
اللہ کے حکم سے یہ دوست جو نیک ہوں گے یہ جہنم کے کنارے پر جائیں گے اور اپنے دوستوں کو آواز دیں گے، ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔
واہ واہ،
یہ ہوگا اچھی دوستی کا فائدہ قیامت کے دن۔ وہ جو فرمایا نا قیامت کے دن گہرے دوست دشمن بن جائیں گے، مگر جن کی دوستی کا معیار تقویٰ ہوگا ان کی دوستی قیامت میں بھی ان کو فائدہ دے گی۔
کیا بات،
تو یہ فائدہ قیامت میں ان کو ملے گا، میدان محشر میں یہ ان کو فائدہ ملے گا۔ ہم تھوڑا سا غور کریں، میں ناظرین سے بھی سوال کرتا ہوں، میں بھی سوچتا ہوں، خالد بھائی آپ بھی سوچیں کہ کیا ہمارا کوئی دوست ایسا ہے کہ جو ہم اگر اللہ نہ کرے اگر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، تو کوئی ایسا دوست ہے کہ جو جہنم سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے آئے؟ کوئی ایسا دوست ہے؟ تو بنائیے ایسے دوست۔ غوث اعظم سے دوستی کیجیے، خواجہ غریب نواز سے دوستی کیجیے، عبداللہ شاہ غازی رحمتہ اللہ علیہ سے دوستی کیجیے، داتا صاحب سے دوستی کیجیے، ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت سے دوستی کیجیے۔ نیک لوگ ہوں گے آپ کے خاندان میں، ہوں گے آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں ہوں گے، نماز پابندی سے پڑھتے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے کہ تسبیح ہمیشہ ہو، جو نیک نظر آتے ہوں، جن کی بارگاہ میں، جن کے ساتھ آپ بیٹھے تو آپ کو خدا یاد آ جائے، ان سے دوستی کیجئے۔ حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہم نشین وہ ہے، اچھا دوست وہ ہے کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے۔
سبحان اللہ،
اللہ کو یاد کرے، نیک کام کرے، دین کا کام کرے تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے،
ایسے دوست ہمارے ہونے چاہیے۔ آپ اپنی فرینڈ لسٹ پر ذرا غور تو کریں، موبائل آپ کے پاس ہوگا، سبھی کے پاس ہوگا، ذرا موبائل میں اپنا کانٹینٹ لسٹ کھولے نا، اس میں پھر ہماری ہر بندے کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ سی کیٹیگری کا دوست، بی کیٹیگری کا دوست، اے کیٹیگری کا دوست۔ چلو بی سی تو الگ میں بعد میں ہو گئے، جو آپ کی اے کیٹیگری کے اندر دوست آپ کے فرینڈز آتے ہیں، تو کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے آپ کو، ان کی دوستی قیامت کے دن آپ کو فائدہ دے؟ ابھی وقت ہے، ابھی میں آپ مرے نہیں ہیں، ابھی ہماری عقل سلامت ہے، ابھی وقت باقی ہے، ہمیں غور کر کے کچھ ایسے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں حدیث میں بھی کہا گیا الحب للہ والبغض فی اللہ، دوستی اللہ کے لیے ہو، کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، اللہ کے لیے دوستی ہو، صحابہ کی آپس میں دوستی، حضور کے ساتھ دوستی، اللہ والوں کی دوستی الحب للہ کے لیے ہی تھی، اللہ ہی کے لیے ان کی دوستی ہوا کرتی تھی، چلے اور دیگر سے ہمارے دنیاوی غرض و غایت الگ ہے، دنیاوی لالچیں دیگر لوگوں سے الگ ہیں، کچھ دوست تو ایسے نکالیں، کچھ تو ایسے بنائیں کہ جن کے ساتھ دوستی صرف اللہ کے لیے ہو، مسجد کا امام ہے ان کو اپنا دوست بنا لیں، وہ نمازی تو ہے کم از کم، ٹھیک ہے، جو نیک لوگ ہیں ان سے دوستی کر لیں، نمازی تو ہوں گے کم از کم، ہو سکتا ہے قیامت کے دن ان کی دوستی ہمیں فائدہ دے۔
بہت پیاری بات، یقیناً فائدہ دے گی، جس طرح آپ نے حدیث مبارکہ بھی بیان فرمائی۔ مدری چینل کے ناظرین، ہم مختلف افراد میں بیٹھتے ہیں اور مختلف ضروریات ہوتی ہیں ہماری، ظاہر ہے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اور یہاں چلنے پھرنے کے لیے منیم بھائی ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، بہت سے لوگوں سے اپنے روابط بھی بحال رکھنے ہیں، لیکن میرا دل بھی تو ایسا ہونا کہ اللہ کے ذکر کی طرف جھکنے والا، تو مجھے ایسے لوگوں کی پہچان ہو، ایسے لوگوں کی تلاش میں لگا رہوں کہ یار ان کے پاس بیٹھوں گا تو میرا دل میں سکون آ جائے گا۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے۔ ابھی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو ہم انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنانے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ جی کال،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھلے آنکھ سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے اور آج اس میں خالد بھائی ہوسٹ کر رہے ہیں. خالد بھائی کا انداز بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. مجھے خالد بھائی سے یہ پوچھنا ہے ٹاپک کے حوالے سے کہ آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے دوست اور دوستی. دوستوں میں تھوڑی سی بے تکلفی ہوا کرتی ہے, ایک دوسرے کی باتیں ہم کرتے ہیں, ایک دوسرے کی باتیں مانتے بھی ہیں, اور دوستوں میں بیٹھ کر کسی نہ کسی کو ٹارگیٹ بنا کر تفریحاً اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. اگر ایسا نہ کریں تو پھر وہ گیدرنگ کا مزہ نہیں آتا. کوئی شرن حرج تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں, بعد میں ہم بولتے ہیں یار یہ تو مذاق کر رہے تھے, یوں تھا وہ تھا, تو مطلب اپنا کلیئر کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ دوستوں میں بے تکلفی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے.
جزاک اللہ خیرا, حوصلہ افزائی کے لیے بھی بہت شکریہ, لیکن یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ شرعاً جن چیزوں کا ہم حل تلاش کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن پر ہم ایک اخلاقی طور پر تبصرہ تجزیہ کر سکتے ہیں, جو اسلام کے حسن کی روشنی میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب ذرا اس کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر میرا مذاق چار دوستوں کے درمیان بیٹھ کر بنایا جا رہا ہے تو اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہے, اس وقت میرے دل کی کیفیات کیا ہے. کیا یہ دل نہیں کرتا یار میں یہ مجلس چھوڑ کر ہی چلا جاؤں, پھر مجھے برا لگ رہا ہے تو میں پھر اس بات کو موڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. تو کبھی کبھار واقعی اس طرح کا ہتک آمیز مذاق بھی کیا جاتا ہے جس سے سامنے والے کی عزت مجروح ہو رہی ہوتی ہے, اس کا وقار مجروح ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یار اس دوست کو نہ میں معزز لوگوں میں لے کر نہیں جاؤں گا, یا چند ایسے افراد جو میری عزت کرتے ہوں ان لوگوں کے درمیان اگر یہ دوست بھی بیچ میں آ گئے نا تو اس نے مجھے اسی نام سے بلانا ہے جس نام سے یہ ابھی بلا رہا ہے. یہ ہماری عرف عام میں کہا جاتا ہے عمران بھائی, عزت کا کچرا کر دے گا, عزت کا فالودہ کر دے گا, اس طرح کے سملرز یوز کیے جاتے ہیں. تو ایسے دوست سے بھی بچا ہی جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں اگر میرا ہی ایسا رویہ ہے تو مجھے بھی تبدیلی لانی چاہیے, اپنے انداز کو بدلنا چاہیے, اور ایسی صحبتوں سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اللہ کریم جل وعلا ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے. منیم بھائی کچھ ارشاد فرمائے.
خالد بھائی اس حوالے سے عرض یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو نا وہ ایک حد کے اندر اچھی لگتی ہے, جب حد سے پار ہو جائے نا تو بندہ جتنا قریبی ہو وہ بیزار ہو جایا کرتا ہے. تو اب جتنے قریبی دوست کیوں نہ ہو اگر آپ اس کو بڑی محفل میں بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے دل میں محبت کی کوئی چنگاری ہو, بلکہ اس کے دل میں نفرت ہی پہلے بیٹھے گی کہ یار مجھے چار بندوں کے اندر ذلیل کر دیا, اور ان باتوں کے اندر جو ہے نا
کہے گا کہ کل ہماری باری تھی اور آج تمہاری باری
ہے. تو اس طرح نفرتیں پروان چڑھتی ہیں اور محبت دم توڑتی ہیں, اس طرح کا مذاق بھی نہ کیا جائے. اور وہ حدیث پاک بھی ہے نا, کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا یہ کعبے کو ڈہانے سے بھی بدتر ہے, بھلے وہ مذاق میں ہو یا جیسے بھی ہو. اس طرح کا تو مذاق کرنے کی بھی شرن پرمیشن نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ شرعی حدود سے بندہ جو ہے وہ آگے گزر جائے, اس طرح کا مذاق بھی نہ کیا جائے. دوستی کے اندر بھی جو ہے وہ باہم محبت کا کہا گیا ہے. وہ دوستی کیا ہے کہ سامنے والا کی جو ہے وہ ذلت اس کا مقدر بن رہی ہے, تم کہو کہ میرا دوست ہے, اور بسا اوقات وہ جو ہے نا تکلف کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے برا نہیں لگا, لیکن حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس وقت بڑا دکھ جاتا ہے بڑی محفل کے اندر جب کسی کو جو ہے اس طرح رسوا کیا جائے. تو دوستوں کے اندر بھی جو ہے نا سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے. عزت نفس ایسی چیز ہے کہ سگا بھائی بھی اگر بندے کی جو ہے وہ انسلٹ کر دے تو اس کا دل دکھتا ہے. دوستی تو پھر اس کے بعد کا سٹیپ ہے, لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے.
بالکل,
اس کے ساتھ یہ بھی ہے اپنا خالد بھائی کہ یوں ہوتا ہے کہ جنہوں نے جیسے انہوں نے کہا نا کہ گیدرنگ ہوتی ہے, اگر کسی کی کلاس نہ لیں تو پھر گیدرنگ کا مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہ تو طریقہ درست نہیں ہے, اس میں ایذائے مسلم بھی ہے, اس کو اذیت ہو رہی ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آپ نے فرمایا کہ خود کو اپنی اس کی جگہ پہ رکھ کر دیکھے کہ اگر اس کی کلاس ہو رہی ہو باقی سب لے رہے ہو تو کیسا فیل کرے گا. یہ ایذائے مسلم ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من آذا مسلما فقد آذانی, جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, ومن آذانی فقد آذ اللہ, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے تحقیق اللہ کو اذیت دی, اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں گرفتار فرمائے.
اللہ اکبر,
بچنا چاہیے, یہ طریقہ درست نہیں ہے.
یہ دونوں طریقے سے ہی اس بات کو دیکھ لیا جائے کہ ایک تو یہ جو عمران بھائی نے ارشاد فرمایا کہ ایذائے مسلم کی صورت بنتی ہے, دوسری طرف اگر آئے اور ہم دوستوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ مل رہے ہیں, ملنساری والا ہمارا انداز ہے, ہوٹوں پر تبسم ہے, لبوں پر دعائیں ہیں, تو اس کا بھی ایک اثر پڑے گا. بعض لوگ عمران بھائی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ میرا کوئی دوست کیوں نہیں بنتا, مجھے سب برا کیوں سمجھتے ہیں, میری دوستی کو پسند کیوں نہیں کرتے. تو ان کے پیچھے ہمارے رویے کار فرما ہوتے ہیں, ہمارے انداز, ہمارا غسیلا چہرہ, ہمارے جذباتی اور نشتر بھرے الفاظ یہ یقیناً ہمارے تعلقات کسی سے بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیتے. ایسا تو اگر کوئی شخص ہے جس کے لفظوں میں تیر پوشیدہ ہوتے ہیں, ایسا شخص باہر تو دوست بعد میں بنائے, وہ شکر یہ ادا کرے کہ اس کے رشتے بچے ہوئے.
مجھے عربی کا ایک شعر یاد آ گیا خالد بھائی, کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جراحات السنانی لہت یام, کہتے ہیں کہ تیروں کے زخم بھر جایا کرتے ہیں. تیر سے جو تیر مارتے ہیں, تیر سے زخم جو بنتا ہے وہ بھر جاتا ہے. ولا یلتام ما جریح اللسان, لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے. زبان سے کسی کو زخم نہ دیں,
ایسا جملہ کہیں گے زبان یاد رکھیں گے. یاد رکھنا یقیناً دل کا زخم ہی ہوتا ہے جس کو یاد کر.
کبھی زبان اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز چلتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
امیر علیہ سنت نے ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ زبان ایسی بے قابو ہو جاتی ہے کہ دونوں ہونٹوں کے پھاٹک کھول کر اور 32 دانتوں کا پہرا توڑ کر جب یہ چلتی ہے تو کئی ساری دیواریں گراتی چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری محبتوں کی دیوار کو استوار فرمائے, نفرتیں ہماری ہمیں خود ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے انداز میں ملن ساری لائیں گے, محبت لائیں گے, گفتگو میں نرمی ہوگی تو یہ بہت زیادہ مفید ہوگا, نہ صرف ہمارے دوستوں کے لیے بلکہ ان کے لیے جو بیچارے ہمارے رشتہ دار ہیں, ہم کسی نہ کسی تحت ہمارے زیر کفالت ہیں, ہم سے ڈر رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے, لیکن ہم ان کے دلوں میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتے. اسی وجہ سے یہ بھی دیکھنے میں آیا, عمران بھائی میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیں, کہ جب ہمارا انداز انتہائی غسیلہ ہوتا ہے اور ہمارے بچے بھی ہم سے اچھے انداز میں اپنی بات شیئر نہیں کر پاتے, ہم ان کو اتنا اسپیس ہی نہیں دیتے, تو پھر وہ کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو پھر باپ کو بتانے کے بجائے دوست کو بتانے پر ترجیح دیتے ہیں. مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے, مجھے کوئی پریشان کر رہا ہے, تو اس پریشان کرنے والے کا پتہ میں والد صاحب کو کیا بتاؤں, انہوں نے الٹا مجھ پر ہی چڑھائی کر دینی ہے, تو میں کسی دوست کو بتاتا ہوں. اب وہ دوست اس بات کا ایسا مس یوز کرتا ہے کہ وہ دنیا میں رسوا کر دیتا ہے, باپ تک بات پہنچتی ہے, اس طرح کی اخباروں میں رپورٹیں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ پھر باپ تک بات پہنچتی ہے, ہائے یہ کیا کام ہو گیا اور میرے بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا. اب وہ بھی خودکشی کر کے مرتا ہے اور بچہ پہلے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوتا ہے.
اس کے اندر تو والدین کو کردار اچھا ادا کرنا چاہیے. والدین جو ہے نا بچوں کے بہترین دوست ہونے چاہیے. یعنی اولاد کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنا مخلص ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہوں گے اتنا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی لالچ, کوئی نہ کوئی غرض وہ جو ہے نا ذہن کے کسی کونے گوشے کے اندر ہوتی ہی ہے. والدین بغیر لالچ کے, بغیر غرض کے وہ جو ہے آپ سے محبت کیا کرتے ہیں. تو اولاد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے والدین ہمارے درمیان ایسی دوستی ہو کہ ہم جو ہے آپس میں بلا تکلف ہوں. جیسے آپ نے کہا نا کہ بلا تکلف نہیں ہوتا دوستوں کے اندر, تو والدین کے اندر بھی جو ہے بیٹے اولاد اور والدین میں اگر دوستی ہوگی تو بہت سارے کام ویسے ہی اچھے ہو جائیں گے. گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا, آپس میں کمیونیکیشن آسان ہو جائے گی, آپس میں ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھنے والے ہوں گے, ذہنی ہم آہنگی ہوگی, تو اس طرح انشاءاللہ مزید گھر کا ماحول اچھا ہوگا, بہتری کی طرف جائیں گے, ذہن اور کھلے گا. تو والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اولاد کے ساتھ فرینڈلی رہیں, اولاد کو بھی چاہیے والدین کے ساتھ فرینڈلی رہیں, اور اس طرح ہوں گے تو اب وہ دوست کو کیوں بتاتے ہیں, وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر والد صاحب کو بتایا تو مار پڑے گی
جی,
تو ڈانٹ پڑے گی, اس لیے وہ دوست کو بتا دیتے ہیں. تو مارنا پیٹنا یہ زیادہ فائدہ اور کارآمد ثابت نہیں ہوتا. ہے فلاح ہو کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو نادانی نہ کرے, سمجھداری کا ثبوت دیں.
کیا بات ہے, بہت پیاری بات آپ نے کہی, لیکن یہاں ایک اور جملہ میں عمران بھائی کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب ماں باپ بچوں سے دوستی کر رہے ہوں یا استاد شاگرد سے دوستی کر رہا ہو, اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیے کہ اگر استاد یا ماں باپ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ سمجھا رہے ہیں نا, تو یہاں تک کی تو دوستی اچھی ہے, درست ہے اور بات سمجھ میں بھی آئے گی. لیکن منیم بھائی, اگر بے تکلفی ایسی بڑھی کہ یہ شاگرد استاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہے اور اس سے بات کر رہا ہے, اور بچہ ماں باپ کے سر پر ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے, تو پھر یہ بے تکلفی یقیناً اچھی نہیں ہے. حدود و قیود میں رہنا چاہیے, کہا جاتا ہے قاعدے میں رہیں گے تو یقیناً فائدے میں رہیں گے، فائدہ انشاءاللہ ملتا رہے گا. آئیے مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں.
خالد جی، آج کے موضوع کے حوالے سے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں جو میری 72 سالہ زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے تو آپ کا دوست نہیں جو آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرے. جو انسان دام درم سخن آپ کے ساتھ ہے وہ یقیناً آپ کا دوست ہو سکتا ہے. انسان چونکہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، جب یہ بات ہے تو آپ کی صحبت، محبت، عقیدت صرف اور صرف اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ والے ہی ہیں جو ہم کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہماری اللہ پاک سے دوستی کرا دیتے ہیں. صحبت اولیاء جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرتی ہے. دوست جو ہے وہ تو بڑا سوچ سمجھ کے بڑے اخلاص والے ایمان والے بندے کو بنانا چاہیے. دیکھیے آج ماشاء اللہ آپ تمام حضرات بشمول آپ کے سلمان بھائی وغیرہ، آپ کی وجہ شہرت، آپ کا یہ مقام، ہم نشینی ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتوں میں. آپ نے ان کو اپنا دوست بنایا، اپنا پیر بنایا. دیکھ رہے ہیں آج کس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائش کیا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ والوں سے دوستی کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.
جاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے عطار کی نسبت. الحمدللہ عز و جل ہم شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، اور ہم نے کیا بنایا ہے یہ ان کی نظر کرم ہے جو انہوں نے ہمیں اپنا لیا ہے. اور کیا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تو ہمارے بڑے پیر ہیں نا، ان کے بارے میں کہا گیا یہ ترا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا یہ نکما، کہاں سلسلہ تمہارا. یہ تو بڑوں کا کرم ہوتا ہے جو اس طرح سے ہم جیسے تنکوں کو بھی بہا کر اتنے آرام سے ان کے درست راہ تک لے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر ان نسبت والوں کا سایہ، ان نسبتوں کا سایہ سلامت رکھے. ان سایہ دار درختوں کو رب العالمین جل وعلا ہمیشہ خزاں رسیدہ ہواؤں سے محفوظ فرمائے. رب العالمین جل وعلا چمن عطار کے تمام ہی مہکتے مشک بار پھولوں پر مزید اپنی رحمت کی نظر بوسیلہ غوث اعظم فرمائے، اور ہم سب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیوانے جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بروز قیامت نظارہ کر رہے ہوں، اور قادری آستانے کے افراد یوم ندعو کل اناسم بی امامہم کے تحت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کے مریدوں کو بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ بھی عطا فرمائے. رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ بس تمنائیں، التجائیں ہیں، اور مالک کریم یقیناً رحم فرمانے والا ہے، وہ ہماری التجاؤں کو خالی نہیں پھیرے گا. یقیناً عمل کی کمی کا رونا بھی ہم کیا روتے ہیں، ہمیں تو وہ بھی رونا نہیں آتا، لیکن ہمیں نسبت پر الحمدللہ فخر کرنا آتا ہے. اور یہ وہ نسبت ہے جو چھوٹی ہے نہ چھوٹے گی کبھی. میں تیرا خاک نشیں، تو میرا سلطان جانا. مزید کال شامل کرتے ہیں.
میں نظام رضوی بول رہا ہوں. ایک شعر ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو کیا ہمیں صرف اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے یا ان کے فرامین اور ان کی سیرت کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیرا.
اللہ 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 بھائی، دوست اللہ والوں کو کیوں بنا رہے ہیں؟ اسی لیے تو بنا رہے ہیں کہ ان کے دوستی کی برکت سے ان کے عمل پتہ چلے، ہمیں کچھ ہم سیکھیں، کچھ ہم کرنے والے بن جائیں. تو یقیناً جب اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں نا، تو اس کے لیے ایک کام اور کرنا پڑتا ہے کہ آپ کسی کے ہو جائیں. کہا گیا نا عمران بھائی مرشد کے بارے میں کہ مرید اپنے آپ کو یوں کر لے کہ جیسے مردہ بدست زندہ. تو پھر یہ جو زندہ ہے نا، یہ اس مردہ کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. مزید کال دیجیے.
میرا نام شیراز ہے، میرا مجھے کلام سنا دے. اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نگاہ دیدار عطا کرنا.
آمین آمین آمین. آپ کی فرمائشوں کے جو میسیجز ہیں اس میں ایک میسج یہ بھی آیا ہوا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت سنا دے. ٹاپک پر کچھ میسیجز ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم بعد میں لیں گے، اور ابھی سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت شامل سلسلہ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں.
مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا یا غوث اعظم. ایک فرمان غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان اعمال پر تحقیق کی جو اعمال بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پہنچانے والے ہیں یا جن کو کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. فرمایا میں نے سب سے افضل عمل اس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا پایا. تو بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے, مظلوموں کی داد رسی کی جائے, اور جو افراد مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتیں دور اگر کی جائیں تو یہ یقیناً ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. اچھا یہ وہ دوستیاں ہیں بزرگوں کی کہ جن میں دھوکے نہیں ہیں, لیکن اگر ایسا ہو منیم بھائی کہ لوگوں کا ایک شکوہ ہوتا ہے, ہمارے پاس میسیجز بھی اس طرح کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی دوست دھوکہ دے جائے, دوست ہے اور دوستی کے باوجود بھی وہ دھوکہ دے جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟
اس کے ساتھ
جذباتی جواب تو یہ ہے کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے, لیکن ذرا مزاج کو کنٹرول کر کے آئیے درست جواب کی طرف چلیں.
حقیقت حال یہی ہے کہ اس کو تو بندہ آپ کچھ نہ کہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ بندہ ٹھوکریں کھا کھا کر ہی سیکھتا ہے. اس کو یہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ دھوکہ کھایا ہے کسی سے, تو اب جو ہے وہ آگے کے لیے جو ہے مکمل طور پر سنبھل جائے کہ آگے جس سے میں نے
دھوکا کھا کے دھوکے کا ٹیسٹ پتا چل گیا ہے.
اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے, خود تجربات نہ کیے جائیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب تک ہم خود تجربہ نہ کر لیں تب تک ہمیں بھی سکون نہیں آتا. اس لیے جب تک ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے تب تک جو ہے ہم جو ہے اس معاملے سے دور رہتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی دھوکہ دے دیتا ہے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے, نہ ہی اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے, کیونکہ ہمیں اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. کیونکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو تم سے نفرت کرے تب بھی تم اس سے محبت کرو, اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تب بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس کے لیے اس کا برا سلوک ہی کافی ہے. یہ آپ کا خیال ہوگا کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا تو کیا وہ سکون سے رہے گا؟ ایسا نہیں ہے. اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی ضرور ٹھوکر کھائے گا. اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے, اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. آپ اس پر صبر کریں, اللہ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. آپ اس سے کوئی بدلہ نہ لیں, اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا.
سبحان اللہ. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. معاف کرنے کو اختیار بھی کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند بھی ہے. لیکن عمران بھائی میں یہاں پر اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اس پر میں چاہوں گا آپ تبصرہ فرمائیں کہ بہت سی جگہوں پر ہمارے روابط ہی غلط ہوتے ہیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی, ایسی دوستی کر لی اور اس کے بعد جناب شکوہ یہ ہے کہ اس نے اگر وہ دوستی کو لے کے مزید کوئی آگے نہیں بڑھا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے, مجھے دھوکہ دیا ہے, مجھے چھوڑ دیا, تو اس دھوکے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں خالد بھائی, اگر تو اس میں ناجائز دوستی کی بات ہو رہی ہے تو ناجائز دوستی تو ختم کرنا ویسے بھی واجب ہے, تو اس میں بے وفائی کا کانسیپٹ یہ دنیاوی طور پر تو ہو سکتا ہے, اسلامی بحثیت مسلمان اس میں کوئی بے وفائی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں تو الگ ہو جانا, رابطہ ختم کر دینا, تعلقات ختم کر دینا, یہ تو ویسے بھی ضروری ہے, اور یہ صرف اللہ کے لیے ہم کریں گے, یہ میرے آپ کے لیے کوئی نہ کرے. ہمارے ناظرین ہیں, میں آپ ہیں, جو بھی کرے گا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کرے گا. ٹھیک ہے, جائز دوستی کی ہم جو بھی باتیں کر رہے ہیں, دوستی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, کچھ بھی بیان ہو رہا ہے, جائز دوستی سے متعلق ہم باتیں کر رہے ہیں. ناجائز دوستی کی تو نہ تو ہمارے اسلام میں اس کی پرمیشن ہے, نہ تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہی کوئی باشعور آدمی ایسا کر سکتا ہے. بلکہ ایسے ممالک کے جس کے اندر ناجائز دوستیاں بہت عروج پر ہیں, آج کل وہاں پر بھی ایسی ریسرچز آ رہی ہیں, ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہے ناجائز دوستیوں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے اسلام نے 1400 سال پہلے اس کا وبال بیان کر دیا, لیکن آج اس پر تحقیقیں ہو رہی ہیں تو بیان کیا جا رہا ہے کہ واقعی ناجائز دوستیاں یہ درست نہیں ہے, ہمیں ناجائز دوستیوں سے بچنا بھی چاہیے اور بچنا ضروری ہے. مگر نہ کیا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اس کا جب وبال دیکھنا پڑے گا, کہیں یہ ناجائز دوستی قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے ناجائز دوستی سے منع فرمایا ہے, ہمارے اسلام نے ناجائز دوستی سے منع فرمایا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ترک ذرۃ مما نہى اللہ عنہ, جس ایک ذرے سے رک جانا جس ذرے سے اللہ نے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، خیر من عبادت ثقلین، یہ ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت سے افضل ہے.
اللہ
کسی ناجائز کام سے رک جانا یہ جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. ہم ناجائز کام سے رک رہے ہیں رب کی رضا کی خاطر، ہم ناجائز کام سے رک رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اسلام پر عمل کرنے کے لیے. تو یہ ثقلین جن و انس کی عبادت، جنات اور انسانوں کی عبادت سے افضل عمل حدیث میں اس کو فرمایا گیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یقیناً بری دوستیوں سے بچنا چاہیے، ناجائز تعلقات یہ ختم ہی ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اس قسم کی دوستیوں میں جو تحائف کے تبادلے ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً مذموم ہے، اور آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ جن ناجائز دوستیوں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، جو ناجائز دوستیاں بیچاری غالباً موبائل سے شروع ہوتی ہیں اور پھر نہ جانے کہاں 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 تک پہنچتی ہیں، اور پھر اس کے منفی اثرات معاشرے میں کیا مرتب ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ان منفی اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایسی دوستیوں سے محفوظ فرمائے. مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جب یہ سلسلہ، کوئی بھی سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے لاجک ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اصلاح امت بھی ہو. ظاہر ہے کہ مدنی چینل جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا لیسن مل جائے گا، کوئی ایسا لیسن ہمیں مل جائے، ایسا سبق مل جائے جو ہمارے لیے ہماری دنیا بھی بنانے والا ہو، آخرت بھی بنانے والا ہو. تو یہ جو ناجائز کام ہیں یا ناجائز تعلقات ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. ایک عمل ہے دوستوں کا، اور وہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ چند دوست مل کر آپس میں لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں، پلاننگز بنا کر باقاعدہ کوئی گنڈا گردی کی طرف چلا گیا، کوئی لوٹ ماری کی طرف چلا گیا. اس طرح کے بھی بہت سے کام دوستی کی وجہ سے ہی معاشرے میں وجود ان کا پایا جا رہا ہے. قوم لوط کی تباہ کاریاں اور ان کے برے اعمال جہاں بیان کیے گئے، وہاں اس طرح کے عمل کو بھی بیان کیا گیا. حاجی اظہر کیا فرما رہے ہیں، آئیے ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ اس وقت سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں پچھلی قوموں کے حالات. پچھلی قوموں کے حالات میں ہمارے لیے بہت سارے درس ہوتے ہیں، ان میں پیغام ہوتے ہیں، عبرت کے پھول بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بعض چیزوں میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو کے اور ان چیزوں کی ہلاکت اور ان چیزوں کی تباہی کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اور پچھلی قوموں کے اندر جو چیزیں رائج ہو گئیں، دیکھیں قوم لوط پر عذاب کیسا شدید آیا کہ ان کی پانچوں بستیوں کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروں پہ اٹھا کے لے گئے اور ان کو پٹخ دیا، پھر آسمان سے پتھروں کا بیم برسا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا گیا. قوم لوط کے حالات بیان کرتے ہوئے مختلف روایتوں میں ان کی مختلف خصلتوں کو بیان کیا گیا، ان کی بری عادتوں کو بیان کیا. قوم لوط کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ وہ راستہ میں جانے والوں کو کنکر مارتے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ غلیل بازی، سیٹی بجانا، کنکر پھینکنا اور دنداسا چبانا قوم لوط کے برے اخلاق میں سے ہیں. اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ، تم اپنی عام مجلسوں میں برے کام کرتے ہو. میں نے پوچھا یہ بتائیے وہ کیا برا کام کرتے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ راستہ میں جانے والوں کو کنکر مارتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ سورت العنکبوت کی آیت نمبر 29 میں ان کا وہ بیان کیا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیا برا کام کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ راستہ میں جانے والوں کو کنکر مارتے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج کئی نوجوانوں کو بڑا مزہ آتا ہے بزرگوں کا، بڑے لوگوں کا مذاق اڑا کے، راستے میں کچھ چیز ان کو ماریں گے، مطلب کوئی ایسی چیز رستے میں رکھ دیں گے جو بزرگوں کو ٹھوکر لگے، اور بعض مذاق اڑائیں گے ان کا، ان کے رستے میں کوئی پھسلنے والی چیز پھینک دیں گے، اب عام گزرنے والے لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے پھسلیں گے، گریں گے، یہ لوگ پھر انجوائے کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کئی جو ہے وہ بڑے بوڑھوں کو گزرتے ان پر پانی پھینک دیں گے، وہ رنگ پھینک دیں گے، کوئی ایسی چیز پھینکیں گے جس سے بعض لوگ تیش میں آتے ہیں، اب وہ گالیاں دیتے ہیں، یہ لوگ پھر انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اب لڑکے چھیڑ کے کسی کو مذاق اڑا کے، کسی کو کیا کہتے ہیں فول کر کے، کسی کو فول بنا کے، کسی کو بیوقوف بنا کے، ماذا اللہ کسی کے ساتھ اس طرح کا وہ مذاق کر کے، اور اپریل فول کے نام پر کس قدر جو ہے وہ لوگ مذاق بناتے ہیں، لوگوں کو فول بناتے ہیں، اور یہ مطلب ناجائز رسم ہمارے معاشرے میں بڑی مطلب ہے کہ افسوس کے ساتھ رائج ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بھی اندھا دھند تقلید ہے غیر مسلموں کی، اور اس طرح کے کام کرتے ہوئے قوم لوط کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، لوگ رستے میں آتے لوگوں کو پتھر مارتے تھے، کنکر مارتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، یہ چیزیں قوم لوط کی بیان کی گئی ہیں، اور ہماری قوم میں رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان بہت انجوائے کرتے ہیں کئی لوگوں کو چھیڑ کے، مذاق اڑا کے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنکر مارنے سے منع فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم لوط کے لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہر ایک کے سامنے کنکریوں سے بھرا ہوا ایک پیالہ ہوتا تھا، جو شخص راستہ سے گزرتا وہ اس پر کنکر مارتے تھے۔ اپنے ارشاد فرمایا، کنکر مارنے سے اجتناب کرو، کیونکہ اس سے دشمن ہلاک ہوتا ہے نہ شکار ہوتا ہے، لیکن اس سے آنکھ پوٹ جاتی ہے یا دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ قوم لوط کی بری خصلت بیان کی گئی ہے، لہذا ہم ان بری عادتوں، بری چیزوں، بری خصلتوں سے بچیں، اور ایسی چیزیں نہ اپنے اندر رائج ہونے دیں جن کا پچھلی قوموں کے حالات میں تذکرہ ہے، اور جس وجہ سے ان کو ناپسندیدگی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ اچھی خصلتیں نہیں ہیں، اور یہ مطلب برائی، بے حیائی، یہ شروع میں معمولی لگتی ہے، شروع میں اس کو مطلب یہ سٹارٹ چھوٹی چیز سے ہوتی ہے، لیکن پھر بڑھتے 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 جو وہ بڑھتی چلی جا رہی، کسی بھی مسلمان کا مذاق اڑانا، کسی کو تکلیف دینا، اذیت دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان بری عادتوں، بری خصلتوں سے بچائے، کسی کو چھیڑنے، مذاق اڑانے، کسی پر طنز کرنے، تنقید کرنے، کسی کی دل آزاری کرنے، کسی کا دل دکھانے سے بچے، اور ان بری خصلتوں سے بچے جن کا قوم لوط کے حالات میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جب بروں کی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے تو پھر کہاں تک وہ جاتی ہے اور کس طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ قوم لوط کی جو برائیاں بیان کی گئیں ان میں سے ایک یہ برائیاں تھی کہ بری صحبتیں اختیار کر کے بری گیدرنگز کریٹ کرنا اور پھر اس طرح کے سارے انداز اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کو تکلیف دینے سے بچائے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، چاہے اجتماعی طور پر ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہم کسی کی حفاظت کا پردہ چاک نہ کریں، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا پردہ چاک ہوتا ہو حفاظت کا، تو پھر اس پر ہم پردہ ڈالنے والے ہوں۔ مسلمان کا یہ طرح امتیاز ہوتا ہے، مسلمان امن والا ہوتا ہے، امن پرووائڈ کرنے والا ہوتا ہے، اسلام والا ہوتا ہے، سلامتی دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اوصاف ہمیں عطا فرمائے اور بری دوستیوں سے، برے دوستوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ کی کچھ فرمائشیں تھیں، کچھ منقبتیں بھی شامل کرنی ہیں انشاءاللہ عزوجل سلسلے میں۔ امین بھائی کی جانب بڑھیں گے، پہلے کچھ کال شامل کی گئیں، اب کچھ میسیجز میں آپ کے سامنے امین بھائی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کلام شامل کر سکیں گے۔ کلام کی فرمائش ہے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا۔ سبحان اللہ۔ عبدالحبیب بھائی کی منقبت کی بھی فرمائش ہے انشاءاللہ عزوجل، اس کو بھی ممکنہ صورت میں شامل کیا جائے گا. اور ٹھیک ہے جی، غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی منقبتوں کی کافی ساری فرمائشیں ہیں، انشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں. ابھی کوئی کلام اور پھر منقبت.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. جب وقت نظر آئے
تبا اے غوث ہے والا تیرا
فخر آقا
امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا پیارا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا کیسا احسان ہے ہم پر کہ غوث پاک جیسا پیر عطا فرمایا ہے، ان جیسی بڑی ہستی کا ہمیں مرید بنایا ہے، اور پھر امام اہل سنت کا دامن بھی ہمیں عطا فرمایا ہے. کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پہرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیسا فخر ہے حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جناب میں، کہ کہتے ہیں رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خود دام مالی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا اللہ والوں کی ایسی محبت عطا فرمائے، اور اللہ والوں کی محبت بندے کو کیوں ہونی چاہیے؟ فرمایا گیا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن پر کچھ خوف نہیں ہے وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. کیوں ان کے پاس خوف نہیں ہے؟ کیوں یہ غمگین نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ رب العالمین جل وعلا پر ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور ان کی ساری زندگی تقوی والی گزری ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان پر انعام فرمائے گا، انہیں خوشخبریاں عطا فرمائے گا. یہ شان اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. رب العالمین جل وعلا ان نیک بندوں کی غلامی میں ہم سب کو قبول فرمائے. نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایمان لایا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لوگ اس کے سامنے آ کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ واہ تم نے تو یہ نیکی کی ہے، تم نے تو یہ نیکی کی ہے، اس کے بارے میں یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کو اس کے نیک عمل پر جلد ملنے والی خوشخبری ہے، اور آخرت کا انعام اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھا ہوا ہے. رب العالمین جل وعلا نیکیوں کا صلہ ہم سب کو آخرت میں بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی عطا فرمائے، کہ رب العالمین جل وعلا مہربان ہے، دنیا میں بھی مہربان ہے، آخرت میں بھی مہربان ہے. رب العالمین جل وعلا دونوں جہانوں میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے. ایسا نہ ہو، مالک کریم کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی نیکی کا صلہ محض دنیا میں ہی مل جائے، اور آخرت میں کہا جائے کہ تجھے تیرا صلہ دنیا میں دے دیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، مولا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، نار کے عذاب سے محفوظ فرما. عمران بھائی ایک سوال ہے، اور یہ اکثر آیا کرتا ہے، میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ یہ تقریباً اس طرح کا ملتا جلتا سوال اکثر آتا ہے، چاہوں گا اس پر آپ کچھ تبصرہ فرمائیں. لکھا ہے کہ سر میرا نام صابر ہے، اللہ کریم جل وعلا آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جائے یا اس سے دوبارہ گناہ ہو جائے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بارے میں حدیث مبارک ذکر کروں گا. حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو تو میرے دربار میں آنے میں تاخیر مت کرنا،
اللہ
میرے دربار میں آ کے جلدی توبہ کر لینا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر بتقاضائے بشریت پھر گناہ ہو جائے، پھر دوبارہ بھی میرے دربار میں آنے میں دیر مت کرنا، تاخیر مت کرنا، جلدی آ کے توبہ کر لینا۔ اور پھر اگر تجھ سے بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے تو پھر میرے دربار میں آتے ہوئے شرم نہ کرنا، میرے پاس آتے ہوئے مجھ سے توبہ کرتے ہوئے اس وقت بھی شرم نہ کرنا کہ میں جلدی معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ انسان سے جتنی بار بھی گناہ ہو جائے، بندہ شرم سار ہو جائے، الندم توبہ، ندامت توبہ کا نام ہے، توبہ کا نام ندامت ہے، ندامت ہو گئی، شرم ساری ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، جب بھی گناہ ہو جائے بندہ شرم سار ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے، اور اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ وہ تواب ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ توبہ قبول فرمائے گا۔
اللہ اکبر، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کریم تو اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین جل وعلا کا در چھوڑ کر بندہ کہاں جائے گا۔ یہ بات بالکل یاد رکھنے کی ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ پھر دوبارہ گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو۔ یہ کیسی توبہ ہوگی کہ میں کانوں کو تو ہاتھ لگا رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی کیا جا رہا ہوں کہ اگلی مرتبہ یہ گناہ اتنے دنوں بعد کرنا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین جل وعلا اس توبہ کو پسند فرمائے گا؟ اس کی شان تو یہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہے، دلوں میں جو چھپا کے رکھتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اس کو تمہارے سارے ارادے پتا ہے۔ تو توبہ پھر ایسی ہو کہ وہ توبہ نصوح بن جائے ہمارے لیے، اس کے بعد ہم دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹیں۔ منیم بھائی، سوال یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دوست ایسا ہو کہ وہ ناجائز کام کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، اس کو سمجھائیں تو وہ سمجھنے کے بجائے ہم سے ہی جھگڑنے لگ جائے، تو کیا ایسے شخص سے دوستی برقرار رکھنی چاہیے؟
دوستی تو برقرار رکھنی چاہیے، لیکن دین کی دعوت دینا، اس کو برائی سے منع کرنا، نیکی کی طرف اس کو راغب کرنا، یہ ہمیں کہا گیا ہے۔ اب اس پر لاگو کرنا کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہم پر نہیں ہے، ہم نے صرف اس کو بتا دینا ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ غلط ہے۔ اب بندے کی اپنی قدرت پر ہوتا ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس سے ناراض ہو گیا نا یہ میری بات مان لے گا، تو وہاں پر بندہ ایسا بھی کر لے کہ تھوڑی دیر اسے ناراض ہو جائے، کیونکہ یہاں پر ثواب بھی اس کو ملے گا، کیونکہ ایک ایسے کام کے لیے اسے ناراض ہو رہا ہے جو شریعت کو محبوب ہے، تو اب اس کام کے لیے اسے ناراض ہو رہا ہے، تو اس کا یہ ناراض ہونا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو پتا ہے اگر میں اس کو ایسا کہوں گا تو یہ میری بات نہیں مانے گا، تو وہاں پر کم از کم اس کو بتا دے کہ یہ راہ درست ہے، اس کا یہ اجر ہے، یہ راہ غلط ہے، اس کا یہ عذاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اپنا میٹر ہے، اس کو سامنے والے کو بتا دیا جائے کہ اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ اس کے فوائد ہیں۔ لیکن کوشش عموماً یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہے تو اس کو عیبوں پر مطلع کیا جائے، اس کی جو برائیاں ہیں وہ اس کو بتائی جائیں کہ یہ تیرے اندر عیب ہیں، اور جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ دنیا والوں کو تو بتائے لیکن اس کو نہ بتائے، اس کے منہ پر اس کی تعریف نہ کی جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے نا کہ منہ پر تعریف کرنے والا، بسا اوقات لازمی نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہو، جو کام منہ پر کرنے والا ہے اس کی منہ پر تعریف کرنے والی وہ اس کے سامنے کر دی جائے، لیکن بسا اوقات ایسا زیادہ نہ کیا جائے کہ اس کے منہ پر تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے جو ہے وہ عموماً اس کے عیبوں کو اچھالتا پھرے، ایسا بھی نہ کیا جائے۔ اور دوستی عموماً ایسے ہی بندے سے لگانی چاہیے کہ جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے اور تمہاری جو ہے وہ شرعی حوالے سے بھی تمہاری رہنمائی کرتا رہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، کہا کہ اچھا ہم نشین ہونا تو اسی سے ہی دوستی لگائی جائے، وگرنہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے، برے ہم نشین سے، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے اچھا دوست بہتر ہے، یعنی اچھے دوست کے ساتھ رہا جائے، وگرنہ برے دوست والی مثال جو آپ نے حدیث پاک کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ مشک کی خوشبو اور وہ آگ کی بھٹی کی طرح ہے، یعنی ایک اچھا دوست ہے اس کی مثال مشک کے ساتھ دی گئی اور ایک برا دوست ہے اس کی مثال آگ کی بھٹی کے ساتھ دی گئی، کہ اگر مشک والے کے پاس آپ بیٹھیں گے بھلے آپ اس سے عطر نہ بھی خریدیں، کم از کم اس کا جو ماحول ہے نا وہ آپ کے دماغ کو تر و تازہ کر دے گا، اس کی خوشبو جو ہے وہ آپ کو پہنچے گی، لیکن اس کے علاوہ جو برا دوست ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آگ کی بھٹی کی مثل ہے، اگر اس کی چنگاریوں نے آپ کے دامن کو جو ہے وہ داغدار نہ بھی کیا کم از کم اس کا دھواں آپ کو ضرور نقصان دے گا، کم از کم اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آپ کو نقصان ضرور ہوگا۔ تو برے دوست سے بچا جائے، اچھے دوست کے ساتھ صحبت اختیار کی جائے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دوست برے کام میں مبتلا ہو گیا ہے تو آپ کا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے، شرعی فرض بھی بنتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کام سے دور کیا جائے، کوئی حکمت بھرا طریقہ جو ہے وہ اپنا لیا جائے، اس کے والدین کو اس بات سے آگاہ کیا جائے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس دوست کو اس برے کام سے دور کیا جائے۔
ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی بات منوانی ہوتی ہے، ابو سے منوانی ہو تو جناب تایا کو بیچ میں انوالو کیا جاتا ہے کہ ابو تایا کی بات مان لیتے ہیں، دادا کو انوالو کر لیا جاتا ہے کہ دادا کی بات رکھی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب اپنے کسی بھی دوست کو منوانا ہے تو وہ کس کی بات مان لے گا اس کو بھی دیکھا جائے۔
اچھا اس کو یوں کہتے ہیں کہ اس کا کنٹرول سوچ بندہ ڈھونڈے کون ہے،
کیا بات
کنٹرول کون ہے جو اس کو کنٹرول کر سکتا ہو، جس کی بات یہ مانتا ہو اس کی بات ڈھونڈے۔ اب جیسے برے ہم نشین کی برے دوست کی بات ہو رہی تھی، ابن عساکر کی حدیث مبارک ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ برے دوست سے بچو کہ تم اسی سے پہچانے جاؤ گے، برے دوست سے بچو کہ اسی سے پہچانے جاؤ گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں شراب تو پیتا نہیں ہوں اور میں صرف بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ،
جی
تو پہلی بات تو یہ کہ برا دوست آپ کا شراب پیتا ہے، شرابی ہے، تو تم بھی شرابی ہی کہلاؤ گے۔ اگر پولیس کی ریڈ پڑتی ہے وہاں پر تو وہ یہ کہہ کر آپ کو چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے کہ بھئی تم تو صرف ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کو پکڑ کے لے جائیں گے،
جی
پھر لوگ دیکھنے والے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بھی شرابی ہی گردانیں گے کہ یار یہ بھی شرابی آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو برے دوست سے بچو کہ بندہ اسی سے پہچانا جاتا ہے، ہمیں برے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں ویسے ہی ان کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ والدین کا اس کے اندر کردار خالد بھائی ہونا چاہیے، والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کے دوست کس کس طرح کے ہیں۔ پڑھے لکھے اچھے دوست ہوں گے تو بچے کی گروتھ اچھی ہوگی، اگر آوارہ گردی کرنے والے اگر جو ہے اس قسم کے لوگ آپ کے بچے کے دوست ہیں تو پھر آپ کے بچے کی گروتھ بھی اسی طرح کی ہوگی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قابل بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی ان کو اچھی کمپنی دیں اور ان کے دوست بھی اچھے بنوائیں، اچھے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی نشو و نما، اس کی گروتھ اچھی ہوگی، ورنہ پھر یہ ہے کہ بچے کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی۔ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کہاں آنا جانا ہے، کس کیسے لوگوں سے دوستی ہے، اگر کچھ برائی دیکھیں تو ڈنڈا لے کے کھڑے نہ ہو جائیں کہ بس بھائی چھوڑنا ہی پڑے گا، پیار محبت سے آہستہ آہستہ اس جو ہے بری بیٹھک سے ان کو نکالیں اور اچھی راہ پر ان کو گامزن کریں۔
عمران بھائی یہاں میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، یہ بات آپ نے بڑی اچھی کنکلوڈ کی، لیکن اس میں میں جس طرح منیم بھائی بھی گفتگو کر رہے تھے کہ اگر پہلے سے ہی کسی سے دوستی ہے اب وہ کسی برے عمل میں مبتلا ہو گیا، اب اس کو سمجھا رہے ہیں اور وہ کام چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہے، سوال میں یہ تھا کہ کیا اس سے دوستی برقرار رکھی جائے۔ میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ اگر میں نے اس سے دوستی باقی رکھی تو میں بھی اسی برے عمل میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اب اس میں میرے لیے کیا ٹاسک ہے، مجھے کیا لائن آف ایکشن ملتی ہے اس بارے میں؟
دیکھیں اگر وہ برائی پر قائم ہے تو اس کو اولاً تو نیکی کی دعوت دی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی ہمارا ایک فرض ہے، ایک ہمارا منصب ہے، تو برائی سے روکا جائے، اگر تو رکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو اندیشہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا تو میں ہی اس میں مبتلا ہو جاؤں گا، پھر تو ضروری ہوگا کہ اپنی صحبت اس سے ختم کر دے، اپنی بیٹھک اس کے ساتھ ختم کر دے، اس کے ساتھ دوستی ختم کر کے الگ رہے، اپنے دل میں اس کے لیے برائی نہ جمائے، بس یہ ہے کہ کہیں میں اس کے ساتھ برا نہ بن جاؤں، اس لیے الگ ہو جائے، تو یہی اس کو کرنا چاہیے، عقل مندی کا یہی تقاضا ہے۔
اس برائی سے نفرت بالکل اپنے دل میں رکھے اور اس شخص پر جو خود برائی میں مبتلا ہو گیا اپنی ایک ایسی توجہ رکھے کہ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندہ آ جائے۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس طرح کے افراد کو کبھی کبھار یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی برائی میں مبتلا ہو گئے، پھر اس برائی میں پڑنے کے بعد پچھتاوا بھی ہوا، پچھتاوے کے بعد اچھا آپ نے ان کو چھوڑ دیا، وہ بےچارا اپنی برائی میں لگا رہا، اس کے بعد برائی میں لگا ہوا تھا، نقصان اٹھایا، پھر وہ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے، اب ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے؟ اب ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اب تو ہم نہیں رکھتے، اب جاؤ وہی کرو جو کر رہے تھے نا وہی جاری رکھو، اب ہمارا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ ایسے موقع پر ایک محاورہ پرانا کہا جاتا ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو پھر اسے بھولا نہیں کہتے، میں اس کو یہاں پر بالکل انڈوس کرنا چاہوں گا، اس بندے کو قبول کریں۔ وہ پھر اگر آپ اس کو دلدل میں ہی جھاڑ دیں گے، کسی کو اگر دلدل میں دیکھا آپ نے نکال لیا، کیچڑ میں دیکھنے کے بعد اس کو نکال لیا، یا وہ خود ہی نکل کر آ گیا، خود ہی گرا تھا خود ہی نکل کر آ گیا، تو اب یہ تو مناسب نہیں ہوگا نا کہ دوبارہ اس کو کیچڑ میں دھکیل دیا جائے۔ اب اس کو نکال لیں، صاف کریں، اچھا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو آپس میں، اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں آپس میں مدد نہ کرو۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت شامل کرتے ہیں، جو مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب بتاری دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھی ہے۔ آئیے آپ کا انداز دیکھتے ہیں۔
اے شاہ جینا نا، اے شاہ جینا نا، اے میرے میرا نا، اے میرے میرا نا، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر، نظر کرم خدا را، روشن ضمیر، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالقا صبر دو، میرا خالقا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا،
نظر کرم خدا را،
اے شاہ جینا،
نظر کرم خدا را،
اے میرے میرا،
نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را،
سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے، کوئی نہیں سہارا،
نظر کرم خدا را،
اے میرے میرا،
نظر کرم خدا را،
اے پیرے پیرا،
نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را،
مولا علی کا صدقہ، داتا پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، نوری ضیا کا صدقہ، مرشد پیا کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا،
نظر کرم خدا را،
پیروں کے پیر،
نظر کرم خدا را،
روشن ضمیر،
نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را،
جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی ہماری بھر دو، ایسے
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب پر نظر رحمت فرمائے, سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقہ میں نصیب فرمائے. مدری چینل کے ناظرین, آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, ٹاپک تھا دوست اور دوستی, اور کوشش کی گئی کہ بہت سارے پہلو اس سلسلے میں بیان کیے جا سکیں, اور جیسا بیان ہوا آپ کے سامنے ہی رہا. اب ہم سلسلے کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور کچھ باتیں سننے کے بعد اگر ہمارا یہ ذہن بنا ہو کہ ہمیں اچھی دوستی کی طرف آنا چاہیے, اگر کسی کا یہ ذہن بنا ہو کہ واقعی میں اپنے اگر فرینڈ لسٹ پر غور کرتا ہوں تو اچھے دوست کم ہی نظر آ رہے ہیں, ایسے دوست کم نظر آ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلانے والے ہوں, جو مجھے نماز روزے کی تلقین کرنے والے ہوں, ایسے دوست مجھے کم نظر آ رہے ہیں, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بری صحبت ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا جواب لیں گے ہم مولانا عمران مدنی سے.
اس کے حوالے سے یہ کرنا چاہیے کہ نیک لوگوں کو دوست بنائیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے, یہاں سے جو اسلام بھی وابستہ ہیں ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے, ان کی طرف بڑھے جائے, ان کے ساتھ اجتماعات میں آنا جانا شروع کیا جائے, تو انشاءاللہ نیکیوں پر استقامت ہمیں ملتی رہے گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. برائی کو چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے فل فور چھوڑ دیا جائے, بس اب نہیں کروں گا, اور اس کے بعد وہ برائی چھوٹ سکتی ہے. ورنہ جس طرح سگریٹ چھوڑنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب جو پورا پورا پیکٹ پیا کرتے تھے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے کم کر دی ہے کم کر دی ہے, تو پھر ایک وقت پڑتا ہے کہ دوبارہ اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے اور پھر بڑھ جاتی ہے, وہ اس طرح چھوٹ نہیں پاتی. اللہ رب العالمین جل وعلا نظر رحمت فرمائے, برائیوں کو یکسر چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو معاف فرمائے, اور سلسلہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے. آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلاۃ و سلام اور پھر اختتام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تاج دار حرم اے شہنشاہ دے, تم پہ ہے دم کروڑوں درود سلام, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے, تم پہ کروڑوں درود سدا کو
لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام تاجدار حرم شاہدے تم پہ ہر دم کروڑوں درود سدا اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے بلا لیجئے ہر دم کروڑوں درود سدا پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ
صبح ملی رحمتوں سے بھری ملی رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے